سنتے ہیں یہ ذکر کربلا، اس کربلا کا بانی ہے بیٹا بتول کا، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لاڈلا، پھر بھی نماز دشت میں مولا نے کی ادا، سجدے میں سر کٹاتا محمد کا چین کیوں، ہوتی اگر نہ اہم تو پڑھتا حسین کیوں،
اللہم صلی علی محمد.
فاتحہ. محمد و آل محمد کا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حضرت محترم بھائی محترم حرام برابر میں ہی شہید شہدا کے اثر کے نام پر یہاں پر موجود ہیں، ہم اور آپ اس عقیدے کے ساتھ یہاں پر ہیں کہ قیامت کے دن انشاء اللہ جب اس میدان محشر میں پہنچیں گے اور ایک موقع پر تمام انسانیت مشکل میں مبتلا ہوگی، خدا نے تعالی اس مجلس عزا کے صدقہ میں ہمیں سائے سیدہ نصیب کریں، آپ اور ہم اس عظیم الشان ہستی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں جو نبی کی گودی میں پلے ہیں، جو علی و فاطمہ کے خاندان میں پلے ہیں. اس خاندان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی نیکی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا ہے. جو کوئی ان کے در پر آیا ہے اس نے جو چاہے وہ حاصل کر لیا. الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں یہ سعادت بخش دی ہے کہ نہیں معلوم ہم کہاں ہو سکتے تھے، نہیں ہم معلوم ہم کس جگہ پہ ہوتے. اس نے ہمیں سعادت بخشی ہے سید الشہداء کے نام پر، اس عظیم الشان خاندان کے نام پر اس مجلس عزا کے اندر پہنچے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز کرنا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو ان کی خدمت میں قرار دینے کی دعا کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے, انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے 124,000 انبیاء اور ان کے بعد معصومین علیہ السلام اور ان کے ہزاروں لاکھوں اصحاب کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچایا. اس دین کے اثرات کیا ہیں, اس دین کے نتائج کیا ہیں, کوئی دین پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا. ہم نے ان چند دنوں کے اندر سید الشہداء کے اس کلام کو اپنا موضوع بنایا جس کے اندر سید الشہداء نے فرمایا کہ ان لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم. مفہوم کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے بہترین انتخاب یہ ہے کہ وہ دیندار ہو, انسان کے لیے سب سے اچھی راہ یہ ہے کہ وہ دین کی راہ پر چلے. لیکن بار بار یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں دین کی راہ پر چلا تو مجھے کیا ملنا ہے. اور بدقسمتی سے ہم اپنے اطراف میں اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر دین پہ چل رہے ہیں اور ہم ان کی شخصیت سے متاثر نہیں ہو پاتے. بظاہر وہ دیندار بھی ہیں, دین کا نام بھی لے رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمام تر دین کی ظاہری نشانیوں کے باوجود اس دین کی روح کو ہمارے سامنے پیش نہیں کر پاتے. تو ہمیں بار بار اپنے آپ سے سوال کرنا ہوتا ہے کہ کیا دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں صرف قیامت کے دن نتیجہ ظاہر ہوگا. صرف قیامت میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ قیامت کا نتیجہ کم نتیجہ ہے, ظاہر بہت بڑا نتیجہ ہے, لیکن کیا ہماری زندگیوں کے اندر بھی کوئی تبدیلی آنی ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی کچھ دیکھنے کو نصیب ہوگا. اس دین کے اثرات میں کیا کچھ ہونا ہے یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر آپ کسی جگہ کو اوپر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا ٹائم لگانا چاہتے ہیں, اپنی ریسورسز لگانا چاہتے ہیں, اپنی زندگی قربان کرنا چاہتے ہیں آپ, تو آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے. اتفاقاً اس دنیا کے اندر ہر ہوشیار آدمی یہی کرتا ہے. آپ اگر اپنے بچے کو کسی اسکول کے اندر ڈلوانا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بچہ اس اسکول کے اندر گیا تو مثال کے طور پر 5 سال یا 10 سال یہاں پڑھے گا, تو آپ پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس اسکول کا ریکارڈ کیا ہے, کیا بنا اس اسکول سے. اگر آپ کا بچہ کسی پروفیشن کے اندر جانا چاہتا ہے, کسی فیلڈ کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے, تو پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس یونیورسٹی کے اندر اس ڈپارٹمنٹ میں جانا قبول کر لیا تو جو کچھ میں بنوں گا اس سے مجھے ملنا کیا ہے. تو کیا ہمیں اور آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم اس دین کے راستے پر چلے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ دین احکام دیتا ہے ہمیں, ہماری صبح شام کو متاثر کرتا ہے, تو ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں اس دین سے ملنا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے, اور یہ خاص کر اس لیے بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں دین کے نام پر چلتا رہوں اور 20 سال کے بعد مجھے پتا چلے کہ یہ دین نہیں تھا جس کے اوپر میں عمل کر رہا تھا, یہ دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد.
بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے دوران, کسی پروسیس کے دوران سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, رزلٹ نہیں ملتا, رزلٹ نہیں ملتا. مثلا اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں اس کی دنیاوی مثال اپنے ملک کی صورتحال دیتا ہوں. منسٹری بھی ہے, ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, بجٹ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جس نے جو کرنا تھا وہ نتیجہ نہیں ملتا. یہ سب کسی نتیجے کے لیے ہونا چاہیے. مثلا آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں, اسکول کے اندر کلاسز ہیں, بچے ہیں, اس کے اندر سلیبس ہے, کریکولم ہے, یونیفارم ہے, فیکلٹی ہے, سب کچھ ہے, رزلٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کے پاس علم ہو, بچوں کے پاس مینرز ہوں, بچوں کے پاس مثال کے طور پر سائنس ہو, بچوں کے پاس ٹیکنالوجی ہو. اگر یہ سب نہ ہو تو پھر اس اسکول کے چلنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں صرف بھیجنا ہی تو نہیں تھا, ہمیں تو کچھ نتیجہ چاہیے تھا. تو جان محترم, میں اور آپ اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں, میری عمر 40 سال سے زیادہ ہو رہی ہے, آپ مثال کے طور پر آپ میں کچھ جوان ہیں, کچھ مسن ہیں, کچھ کچھ زندگی میں کئی سال گزر گئے دین پہ عمل کرتے ہوئے، کچھ لوگ زندگی میں دین پر ابھی اور عمل کریں گے، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے اپنے آپ کو چیک کریں گے ہم جو دین سے نتیجہ لینا چاہ رہے تھے نتیجے کیا لیے ہم نے؟ میں ایک نتیجے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا اور اس کو کچھ سادہ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
اللہم صلی محمد والے محمد.
بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دین کے نام پر کچھ نتیجے ملنے چاہیے اور ہم توقع نہیں کرتے کہ یہ ہمیں ملیں گے، اور کچھ چیزیں ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ملیں گے اور وہ چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی. یعنی بعض اوقات جو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے وہ ہم نہیں ڈھونڈتے، اور جو ہمیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے تھا وہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. تو اس کے بعد مایوسی ہونے لگتی ہے. آپ پہلے سے دین کو سمجھ لیجئے، یہ دین آپ کو کیا دینا چاہتا ہے. پھر ایک اور مشکل بھی ہے یہاں پر، دین کس شرط پہ دینا چاہتا ہے؟ دین صرف نام کے ذریعے نہیں دینا چاہتا، دین کسی کام کے ذریعے دینا چاہتا ہے، کسی شرط کے ذریعے دینا چاہتا ہے. تو پہلے سے ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. مثلا دین کی ایک شناخت یہ ہے، دین کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، یہ آپ کو چیزوں کی حقیقت آشکار کر کے دکھا دیتا ہے، چیزوں کی حقیقت بتاتا ہے. آپ صحیح ہوں یا غلط ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ چلنا چاہیے، یہ دین کے کاموں میں سے ایک کام ہے. دو تین واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے پہلے ہی سے کئی دفعہ سنے ہوں گے، اور میں صرف اشارتاً عرض کروں گا تاکہ اپنے موضوع سے تھوڑی سی مجھے مدد ملے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک آدمی حج کرنے گیا اور اس نے دیکھا حاجی بہت زیادہ کھڑے، امام معصوم کے برابر میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ما اکثر الحجیج، اس سال حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ مولانا نے کہا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، رونے والے بہت زیادہ ہیں حاجی بہت کم ہیں، حاجی بہت کم ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام نے میری آنکھوں کے سامنے کچھ اشارہ کیا تو میں اچانک ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ میدان منا جو پہلے حاجیوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ جانوروں سے بھرا ہوا تھا، انواع اقسام کے جانور وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا منظر تھا. اور اچانک امام نے اشارہ کیا تو میں نے دیکھا پھر دوبارہ حاجی تھے، اور اس وقت میں نے احساس کیا کہ امام مجھے دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو ان کو تم حاجی سمجھ رہے ہو ان میں اصل میں انسان ہی کم ہے. اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً اس جیسی چیزیں بہت سنی ہیں، یقیناً سنی ہوں گی، جس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور چیز ہوتی ہے جو باطن میں ہوتی ہے. اچھا، جب بھی میں اور آپ یہ چیزیں سنتے ہیں تو ہم اور آپ فوراً یوں سوچتے ہیں کہ مطلب کچھ اور ہے. اب ایک مثال میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اگر تھوڑا سا زحمت فرمائی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے انشاءاللہ جزائے خیر. درود بھیجے محمد والے محمد. مشہور و معروف ایک اور واقعہ ہے. اچھا، میں اس غلط فہمی کا بھی پہلے ہی سے، غلط فہمی کہیے یا متوقع اعتراض کہیے، ایکسپیکٹڈ کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ پہلے سے سنی ہوئی ہیں، ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہم لوگوں کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل نہ کرنا ہے. ہم لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو ہماری مشکل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ جو بہت کچھ جانتے ہیں ان میں سے عمل بہت کم پہ کیا ہے. لہذا میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ نئی معلومات نہیں دوں، پرانی معلومات پر عمل کروا دوں. معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھائی میں نئے معلومات کا ڈھیر اگر لگائے چلا جاؤں آپ کے سامنے. چلیے فرض فرمائیے آپ کو پہلے 1000 حدیثیں پتا تھی، میں نے 10 دن کے اندر ہر روز 5 حدیثیں اور کہہ کر 50 حدیثوں اور آپ کو سنا دی. ایک تو کہ آپ کی میموری میں کتنا رہے گا یہ مجھے اندازہ ہے. اسٹڈیز کے مطابق انسان کے ذہن میں 20 منٹ کے بعد 80% نکل جاتا ہے. جو اسٹڈیز ہمارے پاس ہیں اس کے تحت انسانی میموری کے اندر جو 1 گھنٹہ کوئی چیز سنتا ہے 20 منٹس کے بعد 80% دماغ سے نکل جاتا ہے. تو اب جو باقی رہ جاتا ہے وہ صرف 20% ہے. اچھا، یہ 20% جو باقی رہ جاتا ہے یہ اسپیسیفک ٹیکسٹ نہیں ہوتے جو باقی رہ جاتے ہیں، یعنی مثلا میں نے آپ کے سامنے ایک عبارت کہی, آپ کے ذہن میں وہ عبارت رہ جائے گی. نہیں, عبارتیں نہیں رہتی, واقعات رہ جاتے ہیں, مثالیں رہ جاتی ہیں. اگر کوئی ویژول ایفیکٹ یہاں پر ہوتا, وہ ویژول ایفیکٹ یہاں پر رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اسٹڈیز کے تحت کنفرم چیزیں ہیں, اس میں ہماری کوئی اور آپ کی پسند ناپسند نہیں ہے. ہاں, ممکن ہے یہاں پر کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ بیٹھا ہو, مثال کے طور پر کوئی جوان بیٹھا ہو, جو کچھ ہم نے کہا وہ باہر جا کر ویسے ہی کاپی کر کے سنا دے. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوگا تو اللہ اس کو جزا خیر دے, ان شاء اللہ اس کی معلومات کو اور بڑھا دے خدا. لیکن یہ کہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. 20 منٹس کے بعد 80% آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو 20% باقی رہنے والا حصہ ہے, اس کو ہم اچھا کر دیں کسی طریقے سے, اس کو کسی طریقے سے بہتر بنا دیں. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے ٹیکسٹ سنائے چلے جائیں گے, یہ ان کے دماغ میں نہیں رہیں گے. جتنے واقعات سنائیں گے وہ رہ جائیں گے, جتنی مثالیں سنائیں گے وہ رہ جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے واقعات کے ذریعے سے, مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے معاملے کو واضح کرتے چلے جائیں. اس خاطر یہ چند چیزیں تکراری بھی سنانی پڑ جاتی ہیں, تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک مفہوم کو ایجاد کر سکیں. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد.
دین اسلام کے اندر ایسی چیزیں بہت ہیں جو ہم ظاہر میں کچھ دیکھتے ہیں, دین ہم سے کچھ اور کہہ دیتا ہے. سادہ سی مثال سے اور ذرا اس کو تشریح کرنے کی خاطر قرآن کریم فرماتا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خدا نمکار فرماتا ہے, جو مر گئے اللہ کی راہ میں ان کو ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ مر گئے. گمان بھی نہ کرنا, سوچنا بھی نہیں, پاسبلٹی بھی نہیں دینا کہ یہ میت ہیں, مرے ہوئے نہیں ہیں, یہ سب زندہ ہیں. اچھا, ہمارا اور آپ کا ذہن کیا کہتا ہے, مردہ کہوں یا زندہ کہوں؟ آنکھوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مرا ہوا ہے, اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, مرا ہوا نہیں ہے, زندہ ہے. نہ صرف کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے, بلکہ ان درب بہم یرزقون, یہ رزق بھی پا رہا ہے. اور ہم جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہمارا نہیں پتا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم رزق پا رہے ہیں. خدا نمتال فرما رہا ہے, وہ جو مرے ہوئے ہیں جن کو تم مرا ہوا دیکھ رہے ہو, وہ زندہ ہیں, رزق پا رہے ہیں, اور جو تم زندہ ہو, تمہارا نہیں پتا کہ تم زندہ ہو, رزق پا رہے ہو. اچھا, یہ جو تعارض آتا ہے کبھی کبھی, ہم کچھ دیکھ رہے ہیں, قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ سمجھتے ہیں, دین کچھ سمجھاتا ہے, یہ کیا صرف مذاق میں ہے نعوذ باللہ تعالی, یا نہیں سیریسلی کچھ اور ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی بالآخر پیچھے کچھ اور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو دین کیوں کہہ رہا ہے, اور اگر کچھ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کیا کریں بھائی؟ مثلا جو آئے کریمہ آپ نے سنی, یقیناً قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم غیبت نہ کرنا. کیوں فرماتا ہے؟ غیبت کرنا ایسے جیسے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھانا. اچھا, آپ اس جملے کو کیا سمجھ رہے ہیں, مثال ہے یا حقیقت ہے؟ مثلا فرض کیجئے میں آپ سے کہوں کہ یہ جو پانی اس گلاس کے اندر ہے, یہ میرے نزدیک سونا ہے, تو آپ فوراً کہیں گے کہ بھائی آنکھوں سے تو یہ پانی لگ رہا ہے, تو یہ سونا تو نہیں ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ جو مولانا صاحب نے کہا نا کہ یہ میرے نزدیک سونا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جیسے سونا قیمتی ہوتا ہے, یہ پانی بھی قیمتی ہے. آپ اس کو سونا نہیں کہیں گے. اور خدا نمتار فرما رہا ہے کہ اگر تم غیبت کرو گے تو ایسا ہے جیسے تم نے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھایا. اب بالکل ٹو دا پوائنٹ ایک سوال کرتا ہوں, بالآخر کچھ کھایا یا نہیں کھایا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں کچھ نہیں کھایا, یہ در ایسے ہی قرآن نے کہہ دیا ہے مثال دینے کے لیے, ذرا نفرت دلانے کے لیے غیبت سے. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کھایا ہے. اچھا, واقعا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کھایا؟ ہاں واقعا موجود ہے, آپ نے بھی یقیناً سنا ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگ موجود تھے, اور میں ایک عجیب واقعہ سنا آپ کی خدمت میں, میں نے اس کو سنا تو میں پڑھا جب پہلی دفعہ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ بھی غیبت ہوتی ہے. نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بھائی یہ بھی غیبت ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے, مزید ہدایت میں اضافہ فرمائے. درود بھیجے محمد وآل محمد.
اللہ صلی علی محمد وآل محمد.
روایت میں لکھا تھا کہ ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا, اس غلط کام کے نتیجے میں اس کو سنسار کروا دیا گیا, حکم آیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے, سٹوننگ کی جائے اس کے اوپر, اس کو سنسار کر دیا گیا, وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو جو چند لوگ وہاں پہ جمع تھے جنہوں نے اس کو مارے تھے پتھر, وہ واپس آ رہے تھے, ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ کیسی کتے کی موت مارا گیا. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ کیسی کتے کی موت مارا گیا. اللہ کے نبی نے سنا اور فرمایا تم غیبت کر رہے ہو, تمہیں حق نہیں یہ کہنے کا, اس کو جو سزا ملنی تھی مل چکی, اب وہ پاکیزہ ہو چکا ہے, تم نے غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول واقعا گوشت کھایا؟ فرمایا ہاں, اگر تم قیہ کرو تو تمہارے میدے سے وہ ٹکڑے بھی نکلیں گے. قیہ کروائی اور ٹکڑے نکلے. اچھا ہم لوگ کیا واقعا دین کی ایسی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں یا ہم مثال سمجھتے ہیں ان سب کو؟ ہم کہتے ہیں یہ ایگزامپل ہے, سمبولک ہے, ریالٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ریالٹی ہے. کبھی نہیں سمجھنا کہ یہ جھوٹ ہے, کبھی نہیں سمجھنا مذاق ہے, کبھی نہیں سمجھنا یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, سمبولک ہے. نہیں, سمبولک نہیں ہے, ریالٹی ہے. تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے, اور دین بار بار ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. اچھا میں ایک اور بات سوچوں, ہم نے کبھی سوچا کہ کچھ اور ہے؟ نہیں, کبھی ہم نے نہیں سوچا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جس زمانے میں مائکروسکوپ نہیں بنی تھی تو کیا لوگوں کو پتا تھا کہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ بھی بہت ساری ہیں؟ نہیں پتا تھا ان کو, سوچتے بھی نہیں تھے. لیکن تھی یا نہیں تھی؟ بالکل تھی. جب مائکروسکوپ بن گئی تو دیکھنا شروع کر دیا, پہلے نظر نہیں آتا تھا, اب نظر آنے لگا ہے. مجھے لگ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. پوری دنیا پیچھے بسی ہوئی ہے, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں اور کافی لوگ یہاں پہ مثلا موجود ہیں, آپ کے علاوہ بھی کوئی یہاں موجود ہے کیا؟ بھائی کم سے کم اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں کہ دو فرشتے اب آپ کے ہر ایک کے ساتھ ہیں, تو کافی لوگ ہو گئے. جتنے آپ ہیں کم سے کم آپ کے ڈبل تو یہاں پہ فرشتے ہیں ہی ہیں, اور نہیں معلوم کون کون سے فرشتے ہیں, کون کون سی ہستیاں یا بیٹھی ہیں, ہمیں نہیں معلوم. میں بار بار آپ کے سامنے کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہاں کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے. اچھا وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ جو ہم بول رہے ہیں نا اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے, جو ہم سن رہے ہیں اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے. اب پھر ایک دو نشانیاں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہم اس بات کے اوپر کچھ کچھ کنوینس ہونا شروع ہو جائیں کہ یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. البتہ اس سے میں جو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اس کو اس طرح پیچیدگی میں نہیں چھوڑ دوں گا کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے تو کیا کریں. پھر مولا کا ایک کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مولا امیر المومنین کا, ان کے نام پر بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد. یہ کلام مولا امیر المومنین کا, یہ کلام علماء کے نزدیک مستند کلاموں میں سے ہے. ظاہر ہے مولا کا کلام معمولاً مولا کی وہی کلام رہ گئے ہیں ہمارے پاس کہ جو انتہائی مستند ہے. من جملہ نہج البلاغہ, من جملہ غرر الحکم نام کر کے ایک کتاب ہے. غرر الحکم ایک بہت نفیس کتاب ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا تجلیات حکمت کے نام سے, تجلیات حکمت. میرے خیال میں نے ناروے ہی میں کسی کے گھر میں رکھی ہوئی دیکھی ہے, شاید کاظمی صاحب کے گھر میں دیکھی ہے, کہا دیکھی, تجلیات حکمت نام کر کے ایک کتاب ترجمہ ہوئی تھی, اور یہ بازار میں مل بھی جاتی تھی پاکستان میں, مجھے نہیں معلوم اب اویلیبل ہے یا نہیں. گویا اس کے اندر ایک روایت تھی امیر المومنین کی, مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. میں نے یہاں پہ روک لیا ورنہ اس کو مکمل پڑھیں تو ہوگا, الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ فرمایا لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اچھا ان لوگوں میں اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو جاگ رہے ہیں, ابھی تو جاگ ہی رہے ہیں نا. اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں. اچھا جب مر جاتے ہیں تو ہمارے خیال میں جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں, ہم کہتے ہیں وہ اپنی قبر میں سو رہا ہے. اب ایک عجیب چیز ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جاگ رہا ہے اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ سو رہا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سو رہا ہے اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہا ہے. اب دو راستے ہیں ہمارے سامنے. ایک تو ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی, یہ جو جملہ ہے یہ سمبولک ہے, ایسے ہی مولا نے نعوذ باللہ تعالی علامتن کہہ دیا ہے, جو سو رہا ہے وہ سو رہا ہے, جو جاگ رہا ہے وہ جاگ رہا ہے. یہ جو مولا نے کہا ہے یہ اعوذ باللہ تعالی یوں ہی کہہ دیا. کیا مولا یوں ہی کوئی بات کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں سوائے حق کے کچھ نہیں ہوتا. کلنا محمد کا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, جو بولتے ہیں وحی الٰہی ہے. مولانا المومنین بھی ایسے, جو بولتے ہیں حق محض ہے. حق محض کیا کہہ رہا ہے؟ حق محض یہ کہہ رہا ہے کہ جو زندہ ہیں یہ تو سو رہے ہیں, اور جو مریں گے تو کیا ہوگا؟ اب جا رہے ہیں. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جسم سے سونا ہے, ایک روح سے سونا ہے. یہ لوگ جسم سے جاگ رہے ہیں اور روح سے سو رہے ہیں, اور جب مریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جسم سے سو جائیں گے, روح سے جاگ جائیں گے. روح سے جاگ جائیں گے. اچھا ابھی میں اس کو یہاں ختم نہیں کروں گا, میں اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. بھائی ابھی جسم سے سو رہے ہیں, ابھی جسم سے جاگ رہے ہیں, روح سے سو رہے ہیں. سونا اور جاگنا کسے کہتے ہیں؟ سونا جاگنا کسے کہتے ہیں؟ سونے کی حالت وہ حالت ہوتی ہے جس میں آبزرویشن ختم ہو جاتی ہے. باڈی تو کام کر رہی ہوتی ہے, مثلا جو سو رہا ہوتا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, اس کی برین کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے, لیکن برین اس کا کام کر رہا ہوتا ہے, دل اس کا دھڑک رہا ہوتا ہے, باڈی کے اندر بلڈ کا فلو جو ہوتا ہے وہ مسلسل ہو رہا ہوتا ہے چونکہ اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. صحیح, اس کے نروس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ سوتے ہوئے آدمی کے پاؤں کے اوپر کوئی پین چبھو یا آگ نزدیک لگ جائے تو پاؤں گھسیٹ لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ صرف ایک مشکل ہے, اس کی اپنی آبزرویشن ختم ہو جاتی ہے, اس کے مشاہدات ختم ہو جاتے ہیں. صحیح, امام فرما رہے ہیں یہ جو جسم سے جاگ رہا ہے یہ روح سے سو رہا ہے. اچھا روح سے سو رہا ہے کیا مطلب؟ مرنے کے بعد اس کی روح کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی جو ابھی نظر نہیں آ رہی. مرنے کے بعد اس کی روح کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت فی الحال نظر نہیں آ رہی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہی میں کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں, بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی روح کے سونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے. جیسے مریں گے اچانک جاگ جائیں گے, اچھا یہ ایسے تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے موت کا جو مرحلہ ہے یہ حقیقت کے کھل جانے کا مرحلہ ہے. کوئی حقیقت ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی, جیسے ہی مریں گے وہ چھپی ہوئی حقیقت.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
مثال میں اور عرض کرتا ہوں, مثال دیتا ہوں. آپ سمجھ گئے نا لوجک مثال کے پیچھے کیا ہے؟ کہ مثال دیں گے تو یاد رہے گا, ورنہ تو ذہن سے نکل جائے گا. صاحب فرض کیجئے میں اور آپ معتقد ہیں پکے دل سے. صحیح ہے, اب میں اردو کی جو اپنی خرابی ہے اس سے میں سننے والوں سے کہوں گا مجھے معاف کر دیں. وہ بعد میں مجھے نہ کہیں گے مولانا آپ سب کو نہیں پتا پکے دل نہیں کہتے, لیکن بھائی میں مجبوری کے عالم میں سادہ اردو استعمال کرنے کی خاطر اس کو اس طرح سکھا رہا ہوں. تو وہ مثلا آپ اپنے پورے پکے دل سے معتقد ہیں کہ یہ خاک جو سید الشہداء کی ہے یہ خاک شفا ہے نا, خاک شفا. اچھا فرض کیجئے آپ ناروے میں ہیں, یہاں پر آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر ہے, اس کو نہ خاک کی پتہ ہے نہ خاک شفا کی پتہ ہے, یعنی خاک شفا کی خاک بھی نہیں پتا اسے. کچھ نہیں تھا. یہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بعد میں کہہ رہی ہیں اردو اچھی نہیں. ٹھیک ہے چلو ٹھیک. تو ان کو کچھ نہیں پتا کہ بھائی یہ کیا ہوتی ہے. صحیح. اب اس نے کہا بھائی آپ کا جو بندہ ہے یہ تو بیمار ہے اور یہ ایسا بیمار ہے کہ یہ کیا اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے گیا تو اب کیا کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں کچھ دوائیاں دیتا ہوں آپ وہ اس کو دیجیے. اچھا آپ کے ذہن میں آئے کہ میرے پاس خاک شفا بھی ہے میں خاک شفا کیوں نہ بنوں. صحیح. اب وہ اپنی دوائیاں لایا اور آپ اپنی خاک لے آئے. صحیح. اب اس نے دونوں کو دیکھا وہ کس کو دوائی کہے گا جو وہ خود نہ آیا اور جو آپ لائیں اس کو کیا کہے گا یہ تو خاک ہے اور آپ کیا کہیں گے جو تو لایا ہے نا یہ خاک ہے اور جو میں لایا ہوں یہ دوائی ہے.
نعرہ حیدری
علی.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو کوئی چیز پتا چل جائے تو اس کے نزدیک ایکویشن چینج ہو جاتی ہے. آپ کو صرف کربلا پتا چل گیا, شہید و شہدا پتا چلے, آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ خاک نہیں ہے, مٹی نہیں ہے, یہ خاک شفا ہے. اور اس کو وہ سب نہیں پتا تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو مٹی ہے, یہ مٹی سے کیسے علاج کر لے گا. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے جس کی جتنی معلومات بڑھتی چلی جائے گی اس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی جو دوسرے کے سامنے نہیں کھلے گی. یہ آپ کا دین آپ کو دینا چاہتا ہے. یہ سب آپ کا دین آپ کو دینا چاہتا ہے. بس میں اعزان محترم بات کو اور کسی طریقے سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اب لبے لبابے سارے کلام کا جو میں نے محنت کی اتنی وہ اس کا کلام یہاں پر آتا ہے. جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں, جو کچھ میں اور آپ سوچ رہے ہیں, جو کچھ میں اور آپ کہہ رہے ہیں, حتیٰ جو کچھ سن رہے ہیں, ان تمام چیزوں سے ہم کچھ چیزیں بنا رہے ہیں, کچھ چیزیں بنا رہے ہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ چیزیں خلق کر رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہا. آپ اور میں کچھ چیزیں بنا رہے ہیں. اچھا میں نے اتنی کوشش کی کہ یہ سادہ رہے کہ کہیں پیچیدگی میں نہ چلا جائے. اس کو اور نزدیک لانے کی خاطر پھر عرض کرتا ہوں, یہ جو میں اور آپ مثال کے طور پر اس دنیا سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ قیامت میں تو فوراً تو نہیں آئے گی نا. جیسے ہی مریں گے قیامت آ گئی, ایسے تو نہیں ہونا. بیچ میں ایک اور جگہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ جو برزخ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو ہم قبر بھی کہتے ہیں, اس کو قبر بھی کہتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو آپ اس وقت بنا رہے ہیں, آپ اس وقت بنا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کیسے بنا رہے ہیں؟ بھئی آپ کے پاس ایک روایت ہے, مثلا روایت کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو صدقہ کیا تو خدا اس صدقے کے بدلے میں مثال کے طور پر اتنے باغ بنائے گا. آپ وہ باغ بنا رہے ہیں. اور ایک اور مثال عرض کروں, مثلا فرض کیجئے ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ جھوٹ بولنا آگ کا سبب بنتا ہے, آگ بھڑک جاتی ہے. یہ آگ کون بھڑکا رہا ہے؟ جھوٹا جھوٹ بول کر خود آگ لگا رہا ہے. یہ سارے کام ہم ابھی کر رہے ہیں. آپ کہیں گے بھائی ابھی اگر کر رہے ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ مولانا نے کہا تھا لوگ ابھی سو رہے ہیں, مریں گے تو جاگیں گے. آپ ابھی سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا اب مشکل ساری یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور آپ نے جھیلنا بھی ہے. اچھا ہوا تو وہ بھی ملے گا, برا ہوا تو وہ بھی ملے گا. میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کروں. مثلا آپ فرض کیجئے آپ میں پاکستان میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہوں, کیا یہ جو میرے لیفٹ اور رائٹ پر دو ہمسائے رہ رہے ہیں یہ میں نے بٹھائے یہاں پر؟ نہیں, میں نے گھر خریدا. لیفٹ والا ہمسایا رائٹ والا ہمسایا وہ خود سے ہے وہاں پر, اس نے بھی گھر خریدا وہ آ گیا. یا پہلے میں نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی یہاں پہ صحیح بندہ ہو یہاں پہ بھی صحیح بندہ ہو, بعد میں دونوں گھر بیچ کے چلے گئے دو اور آ گئے. ہوتا ہے, میرے ساتھ عملن ہوا کہ میرے پریکٹیکلی جو لیفٹ ہینڈ کا نیبر تھا اس نے گھر بیچا اور ایک اور آ گیا. وہ اب اللہ جانتا ہے وہ کون آیا کیسا آیا. تو یہ تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن برزخ میں ایسا نہیں ہوگا. برزخ میں اگر آپ کا سیدھے اور الٹے ہاتھ کا ہمسایہ ہوگا, یہ سارے ہمسائے کس نے بنائے؟ آپ نے خود. کب بنائے؟ یہ آپ بنا رہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی ہم نے تو کبھی ارادہ نہیں کیا کہ نیبر بنائے اپنا وہاں کے لیے. میں عرض کر دیتا ہوں ہمارے پاس روایت موجود ہے, جو جس کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوگا اسی کے ساتھ محشور ہوگا.
بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجب ہوا یہ کہ میں تو بہت اچھا آدمی تھا، میں نمازی پرہیزگار تھا، لیکن میری دوستی ہو گئی ایک بڑے ہی ٹیڑے مزاج کے بندے سے. اچھا اب دوستی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا، کہیں پر بھی ہک ہو جاتی ہے. یہ کوئی بھی وائر ہے جو کہیں پر بھی پورٹ میں فکس ہو جاتا ہے، تو مثلا اس کی پورٹ ایک جگہ پہ جا کے فکس ہو گئی کہ بھائی یہ میرا دوست ہے. اچھا اب وہ دوست کوئی بڑا ہی ٹیڑا میڑا انسان ہے. آپ نے مثلا کسی نے پوچھا کہ بھائی تم تو برے آدمی نہیں ہو، یہ تم نے کس بندے سے دوستی کر لی؟ آپ نے جواب میں کہا بھائی میں کیا کروں، اب دوستی ہو گئی ہے، اب اٹھنا بیٹھنا ہو ہی جاتا ہے. بہت وہ نہیں ہے، کوئی زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے، لیکن بار تھوڑا بہت اٹھتے بیٹھتے ہیں. صاحب ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو پھر ایک اور مشکل ہے، آپ کو اس کی ہمسائیگی جھیلنی پڑے گی. اچھا چلیے ہمسائیگی جھیل لیں گے، کوئی بات نہیں. اچھا مثلا فرض کرو یہ فسق و فجور کرتا ہے، فسق و فجور کی نظر سزا آگ ہوگی. فسق و فجور کی سزا عجیب و غریب قسم کے حیوانات ہوں گے جو اس کو چمٹنے ہیں. اور یہ اب آپ کا ہمسایا ہے، یہ آپ کا ہمسایا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ باتوں کی بدبو سے جہنمی پریشان رہیں گے. بھائی یہ کون ہے، یہ کیا مصیبت ہے؟ اچھا خدا نہ کرے آپ نے ہمسائیگی میں اسی کا انتخاب کیا ہوا. میں ایک بات سے بہت ڈرتا ہوں، ہمارے میں پھر عرض کروں انسان اپنی کتنی خرابیاں بیان کر سکتا ہے. بہرحال وہ یہ کہ مثلا بعض اوقات کیا ہوتا تھا، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، متہم نہ کیجیے گا، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں مثلا بعض چیزوں کو دیکھتا تھا تو اس میں بعض ایسے لوگ مجھے پسند تو نہیں تھے لیکن ان کے لیے ایک اچھی فیلنگ بن جاتی تھی. کسی جگہ پہ آپ نے کسی آدمی کو دیکھا، بندہ ہمیں پتا ہے نااہل، ہمیں پتا ہے بندہ اچھا بندہ نہیں ہے، لیکن اس کی کسی چیز کی وجہ سے جو بہت کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی آپ کے اندر سافٹ فیلنگ بن گئی اس کے لیے. اچھا اگر میں اس قانون کو یاد کروں کہ جو جس کو پسند کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابھی یہ جو میری اس کے ساتھ سافٹ فیلنگ بن گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مثلا میں اپنے مسلمان بچوں کے گھروں کے اندر، پاکستان میں بھی، یہاں تو خیر میں کسی گھر نہیں گیا تھا، وہ یہ کہ مثلا پاکستان میں ایسا ہوتا تھا، مثلا ایک بچے کے گھر پہ گئے، ہم لوگ جب پڑھاتے تھے تو ایسا بہت ہوتا تھا، مثلا وہ رجسٹر لے کر آیا، اس کے رجسٹر کے پیچھے دیکھا بڑی سی ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، مثلا وہ اسٹیکر لگا ہوا ہے فنا ایک کیریکٹر کا، پتا نہیں کوئی ٹینس پلیئر ہے، کوئی پتا نہیں کس چیز کا پلیئر ہے، کوئی ایکٹر ہے، اور کوئی فلاں اور فنو ہے. تو میں سوچتا تھا، میں اس سے پوچھا یہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے بیٹا تمہیں پتا ہے جو اچھا لگتا ہے وہ بیان قیامت میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے، بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ ہم لوگ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. کیا یہ روایتیں ہم سے مذاق کر رہی ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ تعالی، مذاق تو نہیں ہے نا، سیریس ہے سب کچھ. ہوگا آپ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی پسند ناپسند کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ آپ سب کچھ بنا رہے ہیں، آپ نے برزخ. اچھا آپ کو برزخ میں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ کھانا چاہیے، بالکل کھانا تو سب کو چاہیے ہوتا ہے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے جو شہید ہوئے وہ بھی رسک پا رہے ہیں. یہ رسک کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں. جو کچھ آپ کو پسند ہوگا وہ آپ کا رسک بننے والا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی گناہ کا عمل پسند ہے، یہ رسک بنے گا، یہ کھانا پڑے گا پھر بعد. ہم اور آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سب کچھ بنا رہے ہیں اپنے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے فرض فرمائیے آپ اپنا گھر بناتے ہیں، نقشہ پاس ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ نے دو چار ٹیڑھی مڈی لکیریں کھینچی اور نقشے والے کو دے دیا، اس نے کہا بھائی اس پہ گھر بنا دو، آپ نے کہا ہاں بھائی گھر بنا دو. اب جو گھر بن کر آیا آپ نے کہا بھائی یہ کیا ستیاناش مار دیا؟ وہ کہے گا بھائی ستیاناش آپ نے مارا، لائنیں میں نے کھینچی تھی، آپ نے کھینچی تھی، آپ نے جو لائنیں کھینچی تھی میں نے گھر بنا دیا اس کے اوپر. کل خدا نہ کرے یہ نہ ہو جائے، پھر آپ کہیں گے میں نے تو یوں ہی لائنیں کھینچی تھی. وہ کہے گا بھائی ہمارے پاس یوں ہی نہیں ہوتا، جو لائن کھینچ جاتی ہے ہم بنا دیتے ہیں. اب آپ کل خدا سے کہیں گے خدا میں تو یوں ہی اس سے دوستی کر رہا تھا، خدا کہے گا میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا صحیح سے دوستی کرنا ہے، سوچ سمجھ کے دوستی کرنا ہے. اچھا اب ایک اور مشکل پھر پیش آئی میرے ساتھ، بہت مشکلات پیش آئیں اس طرح سے، اس طرح سوچنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ یہ کہ صاحب میں نے سوچا کہ بھائی میں پہلے وہ جو ٹیلی ویژن دیکھا کرتا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کو میں پسند کرنے لگتا تھا, اس کا کیا ہوگا؟ پھر ایک اور بات پتا چلی, وہ یہ کہ انسان کے دل میں جب تک الٹی سیدھی محبتیں موجود ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کے دل کو صاف ہونا چاہیے, اس میں صرف صاف محبتیں ہونی چاہیے, باقی سب غاصب ہیں. دل خدا کا ہے اور نظام خدا کا ہے. یہ دل خدا اور نظام خدا کے لیے بنا ہے. نظام خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر خدا نے کہا نبی سے محبت کرو, یہ دل بنا ہے نبی کی محبت کے لیے. اگر خدا نے کہا علی سے محبت کرو, یہ دل بنا علی کی محبت کے لیے. اگر خدا نے کہا اہل بیت سے محبت کرو, یہ دل بنا اہل بیت کی محبت کے لیے. اگر خدا نے کہا والدین سے محبت کرو, اس دل میں والدین کی محبت جائز ہے. اگر خدا نے کہا اولاد سے محبت کرو, اولاد کی محبت جائز ہے. کس گریڈ کے اوپر رکھوں؟ جس گریڈ پہ خدا نے رکھا ہے. آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. آپ کہیں مجھے اولاد کی محبت زیادہ آتی ہے والدین سے, نہیں صاحب, اولاد کی محبت اولاد کی جگہ پر ہے, والدین کی محبت والدین. آپ کہیں مجھے والدین زیادہ پسند ہیں اہل بیت کے مقابلے میں, نہیں صاحب, اہل بیت پہلے ہیں, والدین بعد میں. جو جس جگہ خدا نے رکھا ہے وہ وہیں پہ چل گیا. اچھا اگر ادھر ادھر کیا تو کیا ہوگا؟ جو نہیں آنا تھا وہ آ گیا, یا جو کہیں رکنا چاہیے تھا وہ اوپر آ گیا, تو کیا ہوگا؟ یہ جب تک برزخ میں جل سڑ کے گل سڑ کے ختم نہیں ہوگا, جنت نہیں آنے کی. یہ برزخ میں سب جھیلنا پڑے گا, برزخ میں سب جھیلنا پڑے گا. ایک انتہائی نفیس کتاب آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ سے اکثر لوگوں نے, کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی ہے تو کبھی موقع نکال کے پڑھ لیجئے گا. پھر میں نے خدا کو پا لیا, اس کا پہلے ترجمہ ہوا تھا پھر اس نے خدا کو پا لیا. رجب علی خیات نام کر کے ایک عارف گزرے تھے, یہ ان کی زبان حیات, ان کی زبان حیات یہ لکھی ہے. ایران کے ایک بہت پرانے منسٹر ہیں آیت اللہ ری شہری نام کر کے, وہ حج کے کاروان کی چیف بھی ہوتے ہیں. انہوں نے یہ زبان حیات لکھی تھی, یہ کتاب پبلش ہوئی ہے, انگلش میں بھی پبلش ہوئی تھی. اس کا نام, ایک عجیب سا نام تو میرے ذہن سے نکل رہا ہے, نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, نیٹ کے اوپر انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. اردو پاکستان میں تقریباً ہر جگہ, جو ہم ایسی جگہوں پہ کتابوں کی جگہیں ہیں وہاں مل جاتی ہے, اور اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. رجب علی خیات کی سوان حیات ہے. پھر اس نے خدا کو پا لیا, پہلے تھا, پھر بعد میں ترجمہ ہوا, پھر میں نے خدا کو پا لیا. اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. اس کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد,
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
یہ جو استاد تھے رجب علی خیات, خیات ان کو کہتے تھے چونکہ درزی تھے, پیشے کے اعتبار سے درزی تھے, لیکن انتہائی اہل معرفت تھے. تو ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آیا. طے یہ تھا کہ وہ شاگرد مغرب سے پہلے ان کے پاس آئے گا, یہ دونوں ساتھ جائیں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ جناب ان کے پاس آیا, جیسے ان کے پاس آیا انہوں نے دیکھتے اس سے کہا کہ یہ اپنے دل سے میز تو نکالو. تو جو برابر میں لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہوا, دل سے میز نکالو, یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جو شاگرد تھا وہ شرمندہ ہو کے, استاد معافی چاہتا ہوں, میں ان شاء اللہ کوشش کرتا ہوں اس کو نکالوں کسی طریقے. لوگوں نے اس شاگرد سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے یار, میز نکالو, کیا مطلب میز نکالو؟ کہنے لگا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ میں دوپہر کو ایک میز لایا تھا گھر, اور مجھے وہ میز کہیں ایڈجسٹ کرنی تھی. پورے گھر میں میں دوپہر سے لے کے شام تک اس کو لیے لیے پھرتا رہا ہوں کہ کسی صحیح جگہ پہ ایڈجسٹ کر لوں, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے, ابھی جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو بجائے خدا کے میز ہی سوچ رہا تھا. تو استاد نے پکڑ لیا کہ بھائی تم نماز پڑھنے جا رہے ہو, دل سے میز تو نکالو پہلے, تمہارے دل میں خدا نہیں ہے. اب میں ایک بات سوچتا ہوں, اس بیچارے کے دل میں تو ایک میز تھی, ہمارے دل میں نہیں معلوم کیا کچھ بنا تھا, پورا ڈرائنگ روم ہوگا سر, نہیں معلوم, پورا آفس, پورا ڈرائنگ روم, چونکہ ہم لوگ تو سبھی کچھ سوچتے ہیں نماز کے اندر. اچھا یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا؟ ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ پا رہے. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, بولتے. اچھا یہ ریالٹی ہے یا صرف ایسے ہی ہے؟ اچھا ریالٹی کون سی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ریالٹی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ ظاہر ہے. اب میں دو چار واقعات اور سناتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ مارکا کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے کہ بھائی یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک اسی طرح کے ایک اور عارف تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام, بالاخص سید الشہداء کے بڑے عاشق تھے. بہت بڑے عاشق. ان کا ایک عجیب مارکا تھا, انہوں نے اپنے مرنے کے لیے خدا سے دعا کی. عجیب مارکا ہوا. ہوا اس طرح سے کہ مشہد کے ایک ہاسپٹل میں تھے, جب ان کا بالکل آخری وقت نزدیک آیا تو جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا, ان کو سانس نہیں آ رہا, اور یہ جو سانس نہیں آ رہا یہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے. مجھے صرف ایک کام کرنا پڑے گا, مجھے ان کی شہرت کاٹنی پڑے گی, ان کی شہرت کاٹ کے ان کا سانس ڈائریکٹ کرنا پڑے گا کسی طریقے سے. تو صاحب اس نے جب رگ کاٹی تو خون اچھلا, اور خون اچھلا تو ان کے چہرے کے اوپر بھی آیا اور ان کے کپڑوں پر بھی آیا, اور اس نے باہر ان کو سانس کو ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی. تھوڑی دیر تک تو سروائیو کیا, بعد میں ان کی وفات ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے ایک آدمی کا سانس نہیں آیا تو کر دیتے ہیں بعد اوقات. بعد میں کسی اور نے کہا نہیں بھائی مجھے اب سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا, یہ مجھ سے مرنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جس طرح سید الشہداء کی شہرت کٹی تھی میری بھی کٹنی چاہیے. یہ خدا سے دعا مانگ کے گئے تھے کہ میرے مولا کی شہرت کٹی, میری کیوں نہیں کٹی. خدا نے وہ دعا کسی اور طرح پوری کروا دی. ٹھیک ہے بس جب تم نے دعا مانگی تو پوری کروا دی. یہ لوگ بڑے پائے کے لوگ تھے, یہ بڑے عجیب لوگ تھے. یہ خود انہی کا واقعہ ہے, ان کا واقعہ ہے. ایک دفعہ کہیں پہ کھانے پہ گئے, کھانے پہ گئے تو وہ وہاں پہ جناب علی ان کے کچھ دوست احباب بھی ساتھ تھے, ان کے شاگرد بھی ساتھ تھے. کھانے کے اوپر بیٹھے, کھانا سامنے رکھ دیا گیا, اچانک کہنے لگے کہ مجھے اشتہا نہیں ہے, مجھے بھوک نہیں ہے, مجھے بھوک نہیں ہے, کھانا میں نہیں کھاؤں گا, آپ لوگ کھا مست ہو جو کچھ. اب وہ جو میزبان تھا اس نے وہ سمجھ گیا کہ کچھ چکر ہو گیا, کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اس نے اصرار کیا کہنے لگے آؤ صاحب کھا لے. انہوں نے کہا نہیں مجھے بھوک بالکل نہیں ہے, میں بالکل نہیں کھاؤں گا. وہ جو دوست احباب تھے وہ میزبان جب اور چیزیں لینے گیا تو ان دوست احباب نے کہا کہ آؤ صاحب ہم اس کو جانتے ہیں, خمس وغیرہ دیتا ہے, اس کا مال صحیح ہے, کھا لے. کہنے لگے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی اب کیا کر سکتے ہیں. بہرحال لوگوں نے کھانا کھا لیا, کھانا کھا لیا, وہ بیٹھے رہے. تو اس کے بعد جب وہ پھر دوبارہ اندر گیا تو انہوں نے کہا آسا مسئلہ کیا ہے. کہنے کہ بھائی اس دسترخوان تو خون کے سوا کچھ نہیں تھا, یہ صرف خون تھا, میں خون کیسے کھاتا. انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آیا, بندہ تو صحیح ہے, ہمیں پتا ہے عبادات کرتا ہے, اعمال انجام دیتا ہے, اور اس یہ خمس وغیرہ کا بھی خیال کرتا ہے, اس کا مال غصبین بھی نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ خون, یہ کیا ہو گیا. کہنے کہ اچھا بلاؤ اس کو. اس کو بلایا, اس سے پوچھا بھائی جو کچھ بھی ہے تیری غلطی نہیں ہے, تجھے بھی کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے یہ ہوا کیا. کہنے کا مجھے کچھ نہیں معلوم, کل آپ لوگوں کی دعوت کی خبر آئی میرے پاس کہ آپ کی دعوت آپ نے میری قبول کر لی ہے. تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جو بھی حلال کا ہمارے پاس ہے وہ بنا لیں. تو اس نے میرے اوپر زور دیا کہ کہنے کی کہ نہیں جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ بہت کم ہے, اتنا بڑا عالم آ رہا ہے, اتنے چار پانچ لوگ بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ جو ہمارے پاس ہے اس سے کچھ نہیں بنے گا, تم جو ہمسائے سے کچھ قرض لے کر آؤ. تو کیا لگا میں ہمسائے سے قرض لے کر آیا, میں نے کھانا بنایا, میں نے کون سا حرام کام کیا. تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ بھائی وہ جو ہمسائے جس سے قرض لائے تھے وہ کون تھا. جا کے اس کو معلوم کیا, پتا چلا وہ سود کھاتا تھا. اچھا اب میرے جیسے آدمی تو اس مشکل میں پڑ جائے گا کہ بھائی ہم لوگ کھا کیا رہیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہمیں مانویت کیوں نہیں آتی, ہم میں کمی کیوں ہوتی ہے. اچھا اب اس کا مطلب, اب آپ ایک اور بات اچانک آپ کے ذہن میں آئے گی کہ بھائی ہمارا تو سارا پیسہ ہی ایسا ہے, کیونکہ بلاخر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے جو ہم جہاں پہ جاب کر رہے ہیں, جہاں پہ کام کر رہے ہیں, اس نے کہیں نہ کہیں سود لیا ہوگا, سود دیا ہوگا. یہ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ادھر. کم از کم ایک بات عرض کرتا چلوں, مانوی اعتبار سے جو ہماری آنکھیں نہیں کھل پا رہی ہیں اس کا ایک مسئلہ یہی ہے, اس کی ایک مشکل یہی ہے کہ جس دنیا میں ہمارا آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں ہم بہت انصاف نہیں کر پائیں گے, بہت انصاف نہیں کر پائیں گے. اچھا تو اب ہم کر کیا سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں کم سے کم آنکھوں دیکھا تو انسان مکھی نہ نکلے نا, دیکھا دیکھا تو انسان خراب نہ کھائے. بھائی ٹھیک ہے ان کو خون نظر آیا انہوں نے نہیں کھایا, مجھے تو خون نظر نہیں آ رہا تو میں کھا لوں, لیکن جس کا مجھے پتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے کم سے کم وہ تو نہ کروں. یعنی اب میں عرض کروں سب سے پہلے کوشش کیا کریں, پہلے کوشش یہ کرنے کہ جو کچھ میں اور آپ جانتے ہیں اس کو صحیح کر لیں. بھائی جو نہیں جانتے وہ تو ختم ہو گیا نا معاملہ. مثلا فرض کیجئے میں کسی کے گھر پہ گیا, اب میرے پاس تو ان آگا شبستری کی طرح کی کوئی نظر نہیں کہ میں دیکھوں کہ خون رکھا ہے یا کھانا رکھا ہے, لیکن اپنے مال کا تو مجھے پتا ہے نا. یہ حلال کا ہے یا کہاں کا ہے یا مکس ہوا ہوا ہے کیا ہے یہ؟ اپنے مال کا تو پتا ہے نا, اس کو تو صحیح کر دوں, کم از کم اس کو تو صحیح کروں. اسی طریقے سے بات صحیح ہے نا. اچھا یہ کیوں کروں؟ بھائی ٹھیک ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا, کم سے کم جس کو نظر نہیں آ رہا وہ قانون کے تحت تو سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن آپ میرے سامنے دو راستے ہیں, کہ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ بھائی پیچھے کچھ اور داستان بھی چل رہی ہے. ایک واقعہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ یہ پیچھے والی داستان کو کچھ اور تھوڑا سا احساس کر پائیں گے. آپ نے کافی حد تک احساس کر لیا ہوگا انشاءاللہ. ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک حاجی تھا, ایرانی قافلے کے ساتھ گیا ہوا حاجی. وہ کہتا ہے کہ میں حج پہ تھا, میں کہیں منا کے نزدیک تھا, اچانک خبر آئی کہ مثلا خیموں میں آ گئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ ایک سمپ میں بھاگنا شروع ہو گیا ایک پہاڑی کی طرف. خیر وہ کہنے لگا کہ میں کافی دیر تک بھاگتا رہا تو اس کے بعد یعنی کچھ بدحواس ہو گیا, یعنی میں سینسز جو ہیں وہ تقریباً بیکار ہو گئے کہ میں اتنی دور بھاگتا چلا گیا. میں نے احساس ہی نہیں کیا کہ بھائی آپ تو بہت پیچھے رہ گئی ہو. کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اچانک احساس کیا کہ بھائی میں اکیلا ہی بھاگ رہا ہوں اور تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, اور ایک ایسی جگہ پہ آ گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ واپس کیسے جانا ہے. کہنے لگا میں کنفیوز ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں پہاڑی طے کر کے ادھر تو آ گیا ہوں, یہ واپس کیسے جاؤں گا, میں واپس کی جگہ کہاں کر. تو کہتا ہے میں نے تھوڑی بہت ادھر ادھر جستجو کی, گرمی شدید گرمی پڑ رہی تھی, تھوڑی جستجو کی, میں نے دیکھا بھائی میں تو بہت بری طرح پھنس گیا, جگہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور گرمی کے مارے میری حالت خراب ہے, پانی وانی میرے پاس ویسے نہیں ہے. کہنے کا مجھے یوں لگا جیسے میں تو یہیں پہ جا واہ ہو گیا, میں یہیں پہ مر جاؤں گا. کہتا ہے جب میں نے دیکھا بھائی اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں نے توسل کیا اپنے مولا سے, مولا میری نصرت کو آئی ورنہ میں تو یوں ہی پیاسا مارا جاؤں گا یہاں. تو کہتا ہے میں نے جب یہ نصرت کی الفاظ ادا کیے اپنے امام کو یاد کیا, بڑا گڑگڑایا ان کے حضور, تو میں نے دیکھا کہ ایک سوار تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ساتھ بیٹھ جاؤ. کہتا ہے میں بیٹھ گیا. کہنے جب میں بیٹھ گیا وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے ایک عجیب بات دیکھی. کہنے کا ایسا لگا جیسے کوئی جگہ ہے جہاں بہت سارے جانور جمع ہیں. کہنے کا اور وہ جانور جمع تھے جن کو میں جانتا تھا اور وہ جانور بھی تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا, بھائی یہ کس ٹائپ کے جانور. اور کہنے کا پھر یہ ایک عجیب مشکل یہ میں نے دیکھی کہ جن جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑنا چاہیے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. کہنے کا کافی دیر تک تو جانور چلتے رہے, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ انسان بننا شروع ہو گیا اور چیزیں انسان آنے لگے. پھر انسان آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا, انسان آتے رہے. میں ایک جگہ کے اوپر اترا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو دوست احباب تھے قافلے والے وہ وہیں پہ برابر میں ہی کھڑے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا, انہوں نے دیکھ کے مجھے کہا کہ بھائی تمہیں غائب ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, بہت وقت ہو گیا تھا, ہم تو ڈر رہے تھے کہ تم مر چکے ہو, تم واپس کیسے آئے. کہنے لگا بھائی وہ ایک سوار تھے وہ مجھے لے کر آئے. تم لوگوں نے سوار نہیں دیکھا؟ کہ نہیں ہم نے ایک سوار تو دیکھا ہے, یہ عجیب سوار تھا, اس کے پیچھے ایک لومڑی بیٹھی ہوئی تھی. ایزان محترم اچھا ہے کہ آنکھیں بند ہیں ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اچھا ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ آنکھیں بند ہیں تو ہمیں پتا نہیں کہ پیچھے کیا. بری بات یہ ہے کہ سب کی آنکھیں کھلنے والی ہیں, سب نے مرنا ہے. ہر چیز کا منکر ہے, موت کا کوئی منکر نہیں, ہر حقیقت کا کوئی نہ کوئی منکر ہے, موت کا کوئی منکر نہیں. موت آئے گی آنکھیں کھلیں گی. اچھا یہ شیپس بنتی کیسے ہیں, شیپس بنتی کیسے ہیں؟ مثلا وہ بندہ لومڑی تھا, وہ بندہ کچھ اور تھا, کچھ انسان بھی تھے, یہ شیپس کیسے بنتی ہیں؟ یہ بہت عجیب ایک حقیقت ہے. میں اس کو تھوڑی سی دیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کا مثلا آپ کس حد تک اس کا اثر کس معنی میں قبول کریں گے, لیکن اس کو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیپٹر پھر ہم یہاں پر کلوز کر دیں گے, اور اس کا اگر کوئی ضرورت پڑی تو کبھی فالو اپ کریں گے ورنہ اس کو یہیں پہ ختم کر دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس اب تک کیا باتیں پتہ چلی؟ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کچھ چیزیں جو ہمیں کچھ نظر آتی ہیں یہ اصل میں کچھ اور ہو سکتی ہیں. مثلا وہ کھانا نظر آ رہا تھا کہ کھانا ہے لیکن در حقیقت وہ کیا تھا؟ خون تھا. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ اعمال ہمیں لگتا ہے بے اثر ہیں, وہ اثر نہیں ہوتے, ان کا کچھ اثر ہوتا ہے. مثلا غیبت کرنے والا کو تو یہ سوچتا ہے میں نے بولا اور ختم ہو گیا, اب اس کو نہیں پتا کہ نہیں بولا ختم نہیں ہوا ہے, پورا گوشت ہے جو پیٹ میں گیا ہے, قے کروانے پہ پیٹ سے نکلے گا. بس کچھ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں, کچھ اعمال بھی کچھ اور ہوتے ہیں, پھر آخر میں ایک بار پتا چلی کہ لوگ بھی کچھ اور ہوتے ہیں, لوگ بھی کچھ اور ہوتے ہیں. چلو وہ چیزوں اور اعمال کو میں چھوڑ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ کچھ اور ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو جاتے ہیں, اور ایک آدمی یہ ہو جاتا ہے, دوسرا وہ ہو جاتا ہے, تیسرا انسان رہتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ مختصرا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں, اس پہ تھوڑا زیادہ غور فرما لیجیے گا, جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں وہ یہ طے کرتی ہیں کہ ہم کیا ہیں. عادتیں, ایک دن کچھ کر لیا اس سے کچھ نہیں ہوتا, جو عادت ہوتی ہے اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے. مثال میں عرض کرتا ہوں کی خدمت میں, مثلا فرض فرمائیے نعوذ باللہ تعالی کسی کو جھوٹ کی عادت ہے. اچھا عادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عادت یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے بولنے لگا یہ زبان سے نکلے گا, صحیح, جیسے اس کے سامنے کوئی سچویشن آئی جھوٹ زبان سے نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو عادت جھوٹ کی ہے, یعنی عادت وہ چیز ہوتی ہے جو خود سے ہو جاتی ہے, ادروائز کرنے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے. مثلا فرض کیجئے کسی کو سچ کی عادت ہے, اب اس سے کہیں جھوٹ بولے تو اس کو جھوٹ بولنے کے لیے فورس کرنا پڑے گا اپنے آپ, اور کسی کو جھوٹ کی عادت ہے تو اس کو سچ بولنے کے لیے اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا. یہ جو عادتیں ہوتی ہیں ان سے شکلیں بنتی ہیں. اب فرض کیجئے کسی کو غیبت کی عادت ہے, جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے, جو غیبت کی شکل ہوگی وہ اس کے اوپر آ جائے گی. اچھا فرض کریں ایک دن اس نے غیبت نہیں کی تو شکل صحیح ہو جائے گی؟ نہیں, ایک دن سے صحیح نہیں ہوگی, جب یہ عادت چھوڑے گا تب شکل صحیح ہوگی. عادتوں سے شکلیں بنتی ہیں. مثلا جو آدمی لومڑی کی شکل میں تھا اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کو مکاری کی عادت پڑ گئی, اس کو مکاری کی عادت پڑ گئی. اور میں آپ کو بڑی ایک عجیب سی بات بتاؤں, ایک بندہ خدا ہمارا دوست ہے, بہت اچھا آدمی, بہت اچھا آدمی, ایک دفعہ حج کر کے ہمارے پاس آیا. اللہ نہ کرے کہ وہ سن رہا ہو, اگر سن بھی رہا ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں, اس لیے میں نے کوئی آئیڈینٹی نہیں بتائی. ایک دفعہ حج کر کے ہمارے پاس آیا, بہت خوش قسمت آدمی ہے, حج کر کے ہمارے پاس آیا, کہنے کا مولانا صاحب ایک عجیب مصیبت ہو گئی, حج میں بڑی امیدیں لے کر گیا ہوں, تھا یہ تھا وہ, کہنے کا ایک عجیب مصیبت ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا میں نے حج کے دوران ایک خواب دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے کا مولانا صاحب میں نے عجیب بات یہ دیکھی کہ جیسے میں طواف کر رہا ہوں لیکن میری شکل گدھے کی ہے. اچھا میں نے کہا بھائی ایک بات تو میں تمہیں بتا دوں, تم وہ خوش نصیب آدمی ہو جس کو خدا نے مرنے سے پہلے بتا دیا ہے کہ کیا ہو. اربوں انسانوں کو نہیں پتا کہ یہ مرنے دم تک نہیں ان کو پتا چلتا کہ ہیں کیا مسئلہ. میں نے کہا تم خوش نصیب ہو جس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ تم کیا ہو. اب تم صرف ایک کام کرو, یہ دیکھو کہ یہ اس جانور کی کون سی عادت ہے جو تمہارے اندر آ گئی, اس کو نکال دو. اور خدا نے جو تمہیں دکھایا ہے وہ دکھایا اس لیے کہ اس کو امید ہے کہ تم صحیح کر لو, ورنہ وہ تمہیں نہیں دکھاتا. اتنے اربوں کو نہیں دکھایا تمہیں, کیوں دکھا دیا؟ اسی لیے دکھایا کہ اس کو پتا ہے تم صحیح کر لو. اب اس کو کیا عادت تھی؟ کہنے کا ہاں مولانا صاحب مجھے سمجھ میں آیا میری کون سی عادت ہے. میں نے کہا وہ کیا عادت ہے؟ کہنے کا میں بے وقت بول دیتا ہوں, جہاں مجھے نہیں بولنا چاہیے بلا وجہ کی بول دیتا ہوں. اچھا یہ گدھے کی ایک عادت ہوتی ہے. تو جو انسان ایسا ہو جس کو نہیں بولنا چاہیے بلا وجہ میں بول دیتا ہے, جہاں نہیں ہانکنی چاہیے وہاں ہانک دیتا ہے, اس کی شکل یہ بن جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا ہو رہا ہے. اچھا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, فکشن لگ رہا ہے یا حقیقت لگ رہی ہے؟ آپ کا, آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں گے جو کچھ مولانا صاحب نے کہا یہ سب فکشن ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن احسان محترم, اگر آپ میری کسی بات پر اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ فکشن نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ سب ایسے ہی ہے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, مرنے سے پہلے اپنی عادتوں کو صحیح کر. اچھا اگر خدا نہ کرے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو جو عادتیں تھیں ان کی ایک پرٹیکولر شیپ حیوان کی بنتی ہے, ان سب شیپس کے ساتھ ہم اور آپ مر جائیں گے نعوذ باللہ تعالی. پھر برزخ میں ان میں سے ہر شیپ کے ساتھ کئی کئی ہزار سال گزارنے پڑیں گے. یہاں تک کہ اس کی ساری سزاؤں کو جب جھیل لیں گے ایک شیپ ختم ہو جائے گی, پھر دوسری شیپ, پھر تیسری شیپ, پھر چوتھی, پھر جتنی بدبختیاں تھیں وہ سب ایک ایک کر کے آتی رہیں گی, یہاں تک کہ جب یہ ساری بدبختیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم انسان بن جائیں گے. اور یہ انسان بننے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, اب زیرو پر آ گئے, کیونکہ ہم اور آپ انسان بن کے آئے تھے. تو پھر ہمارا زیرو شروع ہوگا, پھر کیا شروع ہوگا, پھر وہ شروع ہوگا جو ہمیں یہاں کرنا تھا, پھر اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے, یہاں 50-60 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں بدقسمتی کیا ہو رہی ہے, بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ انسان بن کے لوگ آ رہے ہیں اور حیوان بن کے ایکزٹ کر رہے ہیں, نتیجہ میں مائنس میں چلے جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں مائنس کو پورا کرنے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کام شروع ہوتا ہے جس کے لیے یہاں پہ آئے تھے. اچھا اگر یہ صحیح کر لیتے تو کیا ہو جاتا, ایک تو وہ جو ایکسٹرا ٹائم لگایا وہ نہیں لگانا پڑتا, اور جو ذمہ داری اب برزخ میں جا کے آپ کے سر پہ پڑ سکتی ہے وہ آپ یہیں طے کر لیں بھائی. اچھا برزخ میں کیا ذمہ داری بننی ہے, کیونکہ آپ کو سچا بننا ہے یہیں بن جائیں, آپ کو رحم دل بننا ہے یہیں بن جائیں. برزخ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, میں نے بہت ٹائم لیا آپ کا, بہت معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر میں اس کو توڑ دوں بیچ میں تو اثر کم ہو جاتا ہے, اسی لیے میں مجبور ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں. ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, بڑی عجیب روایت ہے. اچھا یہ روایت مستند ہے, جب میں آپ سے خدمت میں عرض کروں نا کہ روایت مستند ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مطمئن ہو جائیے, اب آپ مطمئن ہو جائیے. امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا ہوا ہے, صحیح. اور چہل حدیث جب بھی انسان لکھتا ہے تو وہ ایسی 40 حدیثیں نکالتا ہے جو مستند ہو, اس کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں نہیں جاننا چاہتا, بہت مستند روایت. ایک روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں, روایت میں فرمایا کہ کچھ انسان محشور ہوں گے, یہاں سے اٹھائے جائیں گے کہیں اور پہنچیں گے, شاید برزخ شاید قیامت, ان کے منہ سے ایک زبان آگے اور ایک زبان پیچھے, دو زبانیں نکل رہی ہوں گی, ایک منہ سے آگے زبان نکل رہی ہوگی اور ایک سر کے پیچھے سے زبان نکل رہی ہوگی, اور دونوں آگ کا انگارہ ہوں گی, ایسا انگارہ ہوں گی, یعنی زبان نہیں ہوگی جس کو آگ لگی بھی ہوگی, در حقیقت آگ ہوگی جو زبان بنی بھی ہوگی. یہ آدمی جیسے ہی میدان حشر میں پہنچے گا لوگ اس کی یہ شکل دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ منافق تھا. منافق تھا کیا مطلب, دکھاتا کچھ تھا اندر سے کچھ اور تھا, باہر سے دکھاتا تھا میں دوست ہوں اندر سے دشمن تھا, باہر سے دکھاتا میں سچا ہوں اندر سے جھوٹ بولتا تھا, باہر سے دکھاتا تھا میں بہت اچھا عبادت گزار ہوں اندر سے اتنا عبادت گزار ہوں, باہر سے دکھاتا تھا کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا اندر سے ریاکاری کر رہا, منافق تھا. اس کی سزا کیا ہے, اس کی سزا یہ, اس کو دو زبانیں ملیں گی دونوں آگ کی. کب تک اس حالت میں رہے گا, جب تک اس کا یہ گناہ دھل نہ جائے, پوری خلائق اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے ہاں یہ ایسا تھا. کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا اس دنیا میں جانے کے بعد گناہ آشکار ہو جائیں گے اور پیشانی پہ لکھ دیے جائیں گے, بھائی یہ پیشانی پہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو جائیں گے کہ جو کوئی دیکھے گا سمجھ جائے گا اس کے اندر یہ گناہ تھا, جھوٹے کی ایک خاص شکل ہوگی, جو اس شکل کو دیکھے گا سمجھ جائے گا جھوٹا تھا. نعوذ باللہ تعالی, سب نعوذ باللہ, کسی نے شراب پی ہو دور سے پتا چل جائے گا یہ شرابی تھا, دور سے پتا چل جائے گا ہاں یہ ایسا تھا. تو اعزاز محترم, ہم لوگ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو کریٹ کر رہے ہیں اس وقت, ہمیں پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بہت اچھی فیز میں ہیں, 50-60 سال محنت کر لیں بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن یہ محنت ہم کر نہیں پا رہے. آپ اور میں کیا کروں, اب میں مثلا ایک طالب علم ہوں 26 سال سے دینی طالب علم, اب میں کیا کروں, عادتیں صحیح کر لوں, عادتیں صحیح کر لوں, سچ جھوٹ پہ لاؤں, جھوٹ سچ زبان پہ لاؤں, جھوٹ نہ آئے, منافقت نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے, مکاری نہیں ہونی چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, خلوص سے کام کرنا چاہیے, ٹیڑھا نہ کریں, جو کچھ ہے وہ صحیح صحیح کر لیں. اچھا یہ ساری باتیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا ضمیر خود جانتا ہے کون سی بات نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا جھوٹ بولنا غلط ہے, ہمیں نہیں پتا ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. یقین فرمائیے بعض اوقات یہ بھی ریاکاری ہے کہ مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں اور میں نے آپ کے سامنے ایسے اشارہ کیا جیسے میں بہت جانتا ہوں صرف گردن سے, یہ بھی ریاکاری ہے. کیوں اشارہ کیا, خدا کے لیے کام کیا تھا یا بندوں کے لیے کیا تھا؟ مثلا فرض کیجئے میں بولنے کے دوران کوئی ایسا لہجہ بناؤں جس سے لگے میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, یہ کیوں کیا؟ بندوں کے لیے کیوں کیا؟ جتنا خدا نے کہا اتنا کرو, اس سے آگے مت جاؤ. بندوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ خدا کو دکھاؤ. اگر دکھانا ہی ہے تو خدا کو دکھاؤ. بندوں کو دکھانے سے کیا ملے گا؟ یہ ریاکاری ہے.
برائے خوشنودی محمد آل بیت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. محمد آل محمد.
اجل یہ اہل بیت کا وسیلہ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے. آپ نے دیکھیے ہمارے سامنے کتنی بڑی مشکل ہے, اس مشکل کو بھی حل کریں اہل بیت کی مدد سے, ان سے التجا کریں, ان سے درخواست کریں, ان کے سامنے گڑ گڑائیں. کیسے اگر میرے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے, وہ ہاتھ سے نکل رہا ہو, تو میں ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں کہ مولا میرا بچہ مجھے واپس کر دے. اس پہ گڑ گڑاؤں جو بڑی مصیبت ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. خدا نہ کرے مجھے پتا چلے میرے گھر کو آگ لگ گئی, تو میں ان کے حضور گڑ گڑاؤں گا کہ مولا میرے گھر کو بچا لے. آپ اپنی زندگی کو بچوائیں ان کے ذریعے سے, ان سے مانگیں کہ مولا مجھے انسان بننا, مجھے انسان بنائیں کسی طریقے سے, میں انسان وہاں سے واپس جاؤں, میری عادتیں صحیح ہیں. آپ طلب کریں. اور یہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کی ایک نورانیت ہوتی ہے, اچھے اعمال کی ایک نورانیت. یہ جو آپ سید الشہداء کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں نا, اس کی ایک نورانیت ہے. اس نورانیت کے صدقے میں پتہ نہیں کتنی تاریکیاں ختم ہو رہی ہیں. سید الشہداء کا در وسیع ہے, کوئی کم لے کر آتا ہے زیادہ نواز دیتے ہیں, بے حساب دینے والے ہیں. میں پتہ نہیں کتنا سیاہ چہرہ ہونے کے بعد ان کے حضور پہنچوں گا, مثلا ایک دن ان کے سامنے آنسو بہاؤں گا, پتہ نہیں کون سی نورانیت میری پیشانی میں ڈال دیں کہ ہم نے تمہیں نواز لیا. کہ ان کا در وسیع ہے. آپ کے سامنے ماشاء اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کا در موجود ہے. آپ اس در سے فائدہ اٹھائیں, دنیا سے کم مانگیں, آخرت سے مانگیں, اپنی برزخ کو مانگیں, ان سے طلب کر لیں کہ مولا میں نے زندگی میں نہیں معلوم کون کون سے اعمال انجام دیے ہوں گے جن کے تمام اثرات میری روح کے اوپر موجود ہوں گے جو مرنے پر ظاہر ہونے. آپ میری روح کو صاف کروا لیں, میرے اعمال کو صحیح کروا لیں. یہ آپ سب کر سکتے ہیں. رضانی مطلب ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہتے ہوں گے جتنا وہ چاہتے ہیں, وہ ہمیں بہت چاہتے ہیں. یقین فرمائیے ہم نے ان کی محبتوں کو درک نہیں کیا ہے. وہ کتنا چاہتے ہیں, بہت چاہتے ہیں. مثلا میں کبھی سوچتا ہوں, مثلا فرض کریں میں بھی بچوں کا باپ ہوں, میرا بچہ اگر بھوکا سو رہا ہو اور مجھے پتا چل جائے کہ بھوکا سو رہا ہے, حقیقت یہ کہ مجھے نیند مشکل ہو جائے گی, شاید نیند نہیں آ پائے گی. یعنی میرا دل کڑتا رہے گا کہ میرا بچہ بھوکا سو رہا ہے. یقین فرمائیے ایک ایک گناہ پہ شاید امام ایسے تڑپتے ہوں گے. میرا ماننے والا آگ میں کیوں جلے؟ بھائی میں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوں جتنا میرے امام میرے بچے سے محبت کرتے ہیں. ہم لوگ مجازی ہیں, وہ حقیقی ہیں. مولا آٹھویں امام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا, الامام کل والد الشفیق, امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. ہم لوگ مجازی ہیں, ہم لوگ حقیقت نہیں ہیں, وہ عین حقیقت ہیں. وہ بہت چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو. اگر کبھی تڑپ کے ان کو بلائیں کہ مولا مجھے مدد چاہیے, مولا آپ میری نصرت کر دیں, کیوں نہیں کریں گے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ مثلا ماں کتنی مہربان ہوتی ہے. مثلا فرض کریں کسی بچے نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا, ماں کو ناراض کر دیا, اس کے بعد جا کر مثلا ماں ناراض ہو جاتی, کہتی ہے مثلا مجھ سے بات نہیں کرنا. یہی بچہ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا, اگر بھوکا سونے لگے تو وہی ماں رات کو اٹھ کے آ جاتی ہے کھانا کھلانے کے لیے. ابھی اگر یہ بچہ سوچے گی تو ماں مجھ سے ناراض کیا ابھی آئے کیوں ہے, تو وہ کچھ اس طرح سے کرتی ہے جیسے ناراض تو ہوں لیکن تیرا بھوکا ہونا برداشت نہیں کر سکتی. ماں ایسی ہوتی ہے. بس میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, کیا سید الشہداء کی ماں محبت نہیں کرتی؟ خدا آپ کو جزائے خیر نہ فرمائے. آپ سید الشہداء کی خاطر آئے نا یہاں پہ. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبتوں کو ہم درک نہ کریں؟ ان خوبصورتیوں سے کیوں محروم ہو جائیں؟ اہل بیت ہمارے چاہنے والے ہیں. ایسے عجیب عجیب واقعات موجود ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے, کتنا چاہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام. مولا سید الشہداء میدان کربلا میں اپنی محبتوں کو تقسیم کرنے آئے تھے, اپنی محبتوں کو قربان کرنے آئے تھے. یقین فرمائیے, بیٹا قربان کرنا آسان ہے, علی اکبر قربان کرنا بہت مشکل. بیٹا قربان کیا جا سکتا ہے, علی اکبر قربان کرنا بہت مشکل کام تھا. سید الشہداء اپنے سارے جذبات لے کر میدان کربلا میں تشریف لے آئے. اگر ہم باپ ہیں نا, سید الشہداء بھی باپ ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں لیکن ہم اچھے, بہت اچھے باپ نہیں ہیں, سید الشہداء تو کمال پر فائز تھے, تو کتنا اپنے بچوں کو چاہتے ہوں گے. لیکن اپنے ان جگر پاروں کو لے کر آ گئے, اور انسان سب قبول کر لیتا ہے. آپ خود اپنے آپ سے پوچھے گا, انسان اپنی بچیوں کو کتنا چاہتا ہے؟ اگر سید الشہداء بی بی سکینہ کو نہ لاتے, شاید کربلا پوری نہ ہوتی. سید الشہداء بی بی سکینہ کو بھی لیا, مارکہ بہت بڑا مارکہ ہو گیا. ان تمام حالات میں ایک مقدس وجود ایسا ہے جس کا وجود عظیم الشان وجود ہے, اور وہ وجود بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وجود ہے. ہم اور آپ مدیون بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے, ہم اور آپ مقروض بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے. جو مصیبتیں ان مخدروں نے اٹھائی ہیں, ایسی باعزمت شخصیت نے اٹھائی ہیں, ہم اور آپ مجبور ہیں ان کے سامنے سر جھکائیں. اور یہ بہن ایک موقع کے اوپر اپنے بھائی سے سوال کر رہی ہے, کہہ رہے بھیا دشمن کا لشکر بہت آ رہا ہے, آپ کا کوئی ساتھی نہیں آتا. اب سید الشہداء نہیں معلوم کیا جواب دیں کہ دشمن کا لشکر تو آ چلا جا رہا ہے اور آپ کی نصرت کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. مولا اپنی بہن کو دل رکھنے کے لیے فرماتے ہیں, کہتے ہیں بہن میں نے خط لکھا ہے, میرا دوست بھی آنے والا ہے, میرا دوست بھی آئے گا. اب بہن منتظر ہے کہ میرے بھائی کا ہی دوست آنے والا ہے, وہ بھائی کا کون سا دوست ہے جو آنے والا ہے؟ مولا نے بھری دنیا میں ایک بوڑھے کو خط لکھا ہے. با خدا خوش قسمتی ہے حبیب ابن مظاہر کی, با خدا کمال ہے حبیب ابن مظاہر کا کہ مولا نے کسی فرد کو خط نہیں لکھا, حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. خط میں عجیب مارکہ لکھا, خط میں بس ایک جملہ لکھا, کہہ لکھا کہ اے میرے بچپن کے دوست, اے کوفہ کے فقی, تمہارا حسین تنہا رہ گیا. انسان مصیبت میں پڑتا ہے تو اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے, یا اللہ اے حبیب آپ کی عظمت کو ہمارا سلام, سید الشہداء نے آپ کو یاد کیا ہے. خط حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں پہنچا, وہ نامہ بر خط لے کر آیا. حبیب ابن مظاہر نے خط کو پڑھا, چاروں طرف جاسوسوں کا اجتماع ہے, خط کو چھپا لیا. زوجہ نے پوچھا کہ اے حبیب کس کا خط آیا ہے؟ فرمایا نواز رسول حسین ابن علی کا خط آیا. پوچھا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ اے حبیب ہماری نصرت کو آؤ. کہا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دشمنوں کے خوف سے کہا میں ابھی سوچ رہا ہوں. زوجہ نے فوراً کہا اے حبیب آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ زہرا کا بیٹا پکار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. زوجہ کو خاموش کروایا, کہا خاموش ہو جاؤ, جاسوسوں کا وقت ہے, ہم رات کے وقت میں چلیں گے. اپنے غلام کو بلایا, کہا اے غلام با وفا, تجھے ایک ذمہ داری دے رہا ہوں, اس ذمہ داری کے بعد تو آزاد ہو جائے گا. بس ایک ذمہ داری ہے, میری سواری کو تھام دے, کوفہ کے باہر بیابان میں جا کر کھڑا ہو جا, میں آؤں گا اپنے مولا کی نصرت کو جاؤں گا. وہ غلام امام سواری لے کر کوفہ کے باہر چلا گیا، سواری کو لے کر کھڑا ہو گیا، حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی، غلام نے احساس کیا شاید میرا مولا نہ آئے، اس نے دیکھا جانور بے تاب ہو رہا ہے، جانور پہ ہاتھ دے رہا اور کہا ہے جانور بے تاب نہ ہو، اگر حبیب نہ آیا تو اس کا غلام جائے گا حسین کی نصرت کے لیے۔ میرے مولا کی غربت پہ سلام، جانور بیتاب ہو رہے ہیں، غلام نصرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر تشریف لائے، اپنے غلام کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں ڈر رہا تھا اگر آپ نہ آتے تو میرا حسین تنہا رہ جاتا۔ فرمایا میں حسین کا بھائی ہوں، میں نے حسین کی غلامی کی ہے، بچپن کا میرا دوست ہے، میں ان کی غلامی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ارے تجھے نہیں پتا جب حسین بچپن میں چلا کرتے تھے میں خاک کی مٹی اٹھاتا تھا، قدموں کی مٹی اٹھا کے سر پہ رکھا کرتا تھا۔ رسول خدا نے عجیب واقعہ دیکھا، دیکھا ان کا نوازا چل رہا ہے، پیچھے ایک بچہ چل رہا ہے، قدموں کی مٹی اٹھاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے۔ بچے کو بلایا، کہا تجھے حسین سے عشق ہے؟ کہا مجھے حسین سے عشق ہے۔ کہا خدا تجھے حسین کی ہمراہی نصیب کرے۔ حبیب ابن مظاہر اپنے بچپن کی وفاداری ثابت کرنے گئے ہیں۔ ایک وقت آیا، سید الشہداء کے پاس بی بی پیغام بھیجوا رہی ہیں، اے بھیا آپ نے کہا تھا آپ کا کوئی دوست آئے گا، ابھی تک آپ کا دوست نہیں آیا، کیا کسی نے نہیں آنا؟ فرمایا صبر کرو، حوصلہ کرو، میرا دوست آئے گا، میرا بھائی آ رہا ہے۔ ایک موقع پہ گھر تو غبار بلند ہوئی، سید الشہداء کو خبر ہوئی مولا کوئی ہماری طرف آ رہا ہے، فرمایا ہمارا بھائی آ رہا ہے، ہمارا بچپن کا دوست آ رہا ہے، استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ حبیب نے دیکھا مولا کے قدموں میں گر گئے، کہ مولا کیسی غربت آ گئی، اب غلاموں کے استقبال کے لیے آقا آئے۔ میں کہوں گا حبیب ابھی صبر کرو، ابھی مصیبتوں کا دور دیکھو گے، بس تھوڑی دیر گزری تھی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ حق کی طرف سے پیغام آیا، ہمارے بھائی کی نصرت کرنے والوں کا ہمارا سلام۔ حبیب نے امامہ اتار دیا، کہا یہ کیسی غربت ہے، علی کی بیٹیاں سلام کر رہی ہیں، علی کی بیٹیاں سلام کر رہی ہیں۔ بس وہ وقت آیا، حبیب ابن مظاہر روانہ ہوئے، زمین پر گرے، سید الشہداء نے خود حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا۔ حبیب ابن مظاہر کا آخری وقت آیا، وہ ایک موقع پر مسلم ابن اوسجا سے کہا، اے مسلم میں دنیا سے جا رہا ہوں، حسین تمہارے حوالے، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میں کہوں گا حبیب اچھا ہوا آپ چلے گئے، شام غریبہ کے چلتے ہوئے خیمے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری نسلوں کو قیامت تک ذکر حسین میں مشغول قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تو نے غم حسین میں گریا نصیب کیا ہے، قیامت تک محبت حسین سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما۔ اے پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔